کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض اوقات انسان پر مایوسی سی چھا جاتی ہے، نہ دعائیں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اثر لا رہی ہیں، نہ علاج سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، اب ایسی صورت میں جو اداسی اور مایوسی چھا جاتی ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟
نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبا سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ دیکھو بازوں کا دیر ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں، اور اللہ پاک جو کرتا ہے درست کرتا ہے۔ بازوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں یہاں تک کہ یہ مضامین موجود ہیں کہ بندے کو پتا چل جانا کہ بیماری کیا ہے، یہ بس یہ پسند کرے کہ میں بیماری رہوں، اتنے اس کے فضائل ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر بیمار کون ہوگا، اتنا آپ نے بیماری سے آپ کو آزمایا گیا، لیکن کبھی گلہ شکوا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب آپ شفا یاب ہوئے تو آپ کو پوچھا گیا کہ آپ بیماری میں خوش تھے یا اب خوش ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ پاک مجھے دو مرتبہ، ایک بار فرشتوں کی آواز میں، ایک بار بشری آواز میں، انسانی آواز میں مجھ سے پوچھتا تھا، میرے بندے ایوب اب تیری طبیعت کیسی ہے، جب سے صحت مند ہوا ہوں یہ خطاب نہیں ہو رہا مجھ سے۔ یہ اللہ کے نیک بندے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ مطلب مایوس نہیں ہوتے تھے۔ اور کربلا میں جو کچھ ہوا، کیا اس سے بڑھ کر مصیبت آپ پر آئی ہے؟ جوان علی اکبر کا لاش لائی جا رہی ہے خون میں نتھڑی ہوئی، علی اصغر 6 مہینے کے حقیقی مدنی شہزادے، ان کی لاش بازوؤں میں ہے، کیا باپ مایوس ہوا؟ امام حسین کیا مایوس ہوئے؟ صبر کیا۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے۔ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی دعا کرنے والے ہم نہیں ہیں، امام حسین سے بڑھ کر تو دعا کرنے والے ہم نہیں ہیں، ان کے نانا جان سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دعا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں عافیت ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہم شرعی پردہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن بسا اوقات کزنس باہر سے آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہم اگر کہتے ہیں کہ دروازہ نوک کر کر آئیں، دروازہ بجا کر آئیں، تو کہتے ہیں کہ پردہ تم عورتوں پر فرض ہے، ہم پر نہیں ہے، آپ خود اپنی حفاظت کریں۔
استغفر،
کیا ان کو سمجھائیں؟
استغفر، بڑی بے باکی اور جرات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کے رکھیں.
یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے. پھر مؤمنات,
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں, یعنی ان کی حفاظت کریں.
یہ قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو کچھ نیچی رکھے. اچھا, اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ وہ نیچی رکھنے کا جو ہے نا, اس وقت جب کہ یہ عورتیں اجنبیہ ہوں تو مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, مرد اجنبی ہوں تو عورت حفاظت کرے. اجنبی سے مراد انجان نہیں ہے, ہم تو کزن ہیں, ہم اجنبی تھوڑی انجان نہیں ہے. تو یہاں اجنبی سے مراد نامحرم, نامحرم اجنبی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو, وہ اجنبی کہلاتا ہے. تو کزن میں نکاح تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے نا, نکاح تو ہو سکتا ہے. پھوپھی زاد, پھوپھی کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, خالہ کا بیٹا, چاچو کا بیٹا, تایا کا بیٹا, بیٹیاں, یہ نکاح تو کرتے ہیں آپس میں. یہ بے باکی ہے, ایسا بالکل توبہ سخت, مطلب یہ اس طرح گناہ ہے کہ ہم پر مطلب کوئی پردہ نہیں ہے. عورتوں کو ہم دیکھتے رہے, کوئی بات ہوگی. استغفر اللہ.
یہ ایک طبقہ ہے جو اس طرح کرتا ہے کہ وہ یوں آ گیا اور آپ پر فرض ہے, لیکن بعض وقت ایسا بھی ہے کہ ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو پتہ ہو کہ اس گھر میں جو عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں, اور تو وہ احتیاط کرتے ہیں, بلکہ ان یہاں جانے میں, ان سے ان کے سامنے آنے میں, فیملی میں ان کو بلانے میں وہ خود بھی احتیاط کرتے ہیں. مرد کے نہیں یار, یہ با پردہ اسلامی بہنیں اور یہ پردہ کرتی ہے تو ہمیں ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے, اور ان کی اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کا بھی سامان کرتے ہیں. ایسے بھی پائے جاتے ہیں لوگ,
باپ پردہ سے بھی احتیاط کریں, بے پردہ سے بھی احتیاط کرنی ہے. ارے بے پردہ سے بھی بے احتیاطی کی تو اجازت نہیں ملے گی.
شاید ایک پہلو اس کا سوال کا یہ بھی تھا کہ کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے تو اب اسی گھر میں کزن بھی رہتے ہیں, تو وہ اچانک آ جاتے ہیں تو وہ اپنا گھر سمجھ کر ہی اندر آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس وقت پردے کی حالت میں نہیں ہوتی. تو اب وہ کہتی ہیں کہ آپ نوک کر کے آئیں, بتا کر آئیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں احتیاط کرنا چاہیے, گھر تو گویا کہ ہمارا بھی ہے تو ہم بھی آ جائیں گے. تو اب اس حوالے سے بھی کچھ آداب ہیں کہ اپنے ہی گھر میں جا رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ محارم اندر موجود ہیں, غیر محرم موجود ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟
دیور اور جیٹھ ہیں.
اول تو کزن کا ان کا اپنا گھر ہوتا نہیں ہے, کزن یا عام طور پہ ساتھ نہیں رہتے, دیور بھابھی رہتے. دیور بھابھی ہو بلکہ کوئی بھی ہو, ماں بھی ہے, بیٹے کو بھی چاہیے کہ وہ وہی نوک کر کے جائے. طریقہ یہ کہ سلام کرے, اندر سے جواب ملا تو اس کا مطلب اجازت ملی, اور اس طرح یہ کہ الرٹ ہو جائیں گے. ماں بھی تو اس وقت کپڑے بدل رہی, کچھ بھی کر رہی ہے, تو بیٹا جا کے کھڑا ہو جائے گا آنکھیں پھاڑ کے. ارے اس کو بھی پردہ تو ہے نا ماں سے, ماں کے اس طرح کے کچھ تو اسے بدن کے حصے ہیں جس سے ہر ایک کا پردہ ہوتا ہے. سب سمجھ بھی سکتے ہیں, جن میں نہیں ہے وہ نہیں سمجھے گا. ہم پاگلوں سے بات نہیں کرتے, جو سمجھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ہر 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 ایک کا پردہ ایک دوسرے سے کچھ کچھ صورتوں میں. تو یوں مطلب یہ کہ جائیں کسی اور کمرے میں جانا تھا کھنکار کے جائے, تاکہ وہ اگلا جو ہے نا, کھنکارنا بھی سنت ہے, مطلب کھنکار کر جانا بھی سنت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا اٹیمپٹ کرے کہ جس سے پتا چل جائے کہ بیٹا آ رہا ہے یا باپ آ رہا ہے, بھائی آ رہا ہے, بہن آ رہی ہے, یہ آپس میں اس طرح کی ترکیب ہونی چاہیے. جانا کسی کمرے میں جانا نہیں ٹھیک.
کچھ بڑے مطلب موصف قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں, نوک کرتے ہیں, نوک کریں گے اور کھول کے چلے جائیں گے. جیسے بولے کہ ہم بھائی ٹوک کر کے رہے, بہت تمیز والے لوگ ہیں ہم, اندر والا بھی نہ ہلا نہ جلا, نہ اس کو سنبھلنے کا موقع ملا. بولے کہ بھائی آپ نوک کر کے دعاتے, نوک کر کے دعایا ہوں, لیکن وہ اندر سے اس کو سگنل ملا ہے کہ جی اندر آ جائیے. تو نوک کرنے کی جو اصل وجہ تھی کہ اندر سے سگنل مل جائے کہ جی آپ آ سکتے ہیں. ایسا
یہ نوک کرنا جو ہے نا, یہ ڈاکو سکھا سکتے ہیں,
یوں
چور ڈاکو یہ سکھا سکتے ہیں. چوریاں جاؤں گی نا, ڈکیتیاں ہوں گی, تو ہر فرد گھر کا دروازہ اندر سے بند کرے گا. اب آنے والے کو نوک کرنا ہی پڑے گا, تو اندر جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ڈاکو سکھا سکتے ہیں. ڈاکو سکھائے اس سے پہلے ہم نہ سیکھ جائیں. میری بات سے ہو سکتا ہے بہت سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈاکو کے خوف سے اندر سے بند رہے گا دروازہ تو باہر سے کوئی آئے گا نہیں، بے پردگی کی صورت پھر بنے گی نہیں، دروازہ بجائے گا گھنٹیاں بجائے گا تو پھر وہ آدمی الرٹ ہو کر ٹھیک ٹھاک ہو کر آ کر کھولے گے، اندر والا جو بھی ہوگا یا اندر والی جو بھی ہوگی. تو یہ تک میں نے ویسے ہی تفنن کے طور پہ عرض کیا کہ واقعی ایک صورت تو یہ ہے، جیسے کہ میں تو بارہا سمجھاتا ہوں یہ احتیاط کرو وہ احتیاط کرو، ٹیسٹ کروا لیا کرو دیکھ لیا کرو، تو مسکرا کے ٹال دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر بولتا ہے پھر ناک صحیح کی جڑ سے کٹ جاتی ہے، پھر سب کرنا پڑتا ہے، جو ڈاکٹر بولے وہ کرنا ہے، الیاس بولے وہ اپنے کو نہیں کرنا. پان کا منع کرتا ہوں اٹھ کے، میرے پاس ایسے کیس ہیں مطلب آپ منع کرتے تھے اب نہیں مانے، اب ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کینسر کا شک ہے، پان چھوڑ دیے میں نے. اب سب سمجھ میں آتی ہے. اس وقت اگر میں کہتا ہوں یا مدنی چینل پر تو بھی کہتا ہوں اس طرح کی جگہ چھوڑو گٹکے اور یہ جان چھوڑو، مطلب نہ گٹکے ہوتے ہیں نہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، نہ ہمارا آدمی اللہ کا نام لے سکتا ہے نہ ذکر کر سکتا ہے، پھر اس کا خطرہ کینسر کا خطرہ بس کے ٹال دیتے ہیں، منہ لال لال کر کے پھرتے ہیں، منہ بھی لال دانت بھی لال، اللہ کے دانت یہ تو مثال موتی کی طرح سفید، لیکن وہ لال لال کر کے پھرتے ہیں، پھر یہ لال جو ہے نا یہ جب بھرتا ہے نا پھر چھالا ڈالتا ہے، پھر چھالا صحیح ہوتا ہے پھر بند ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، پھر ایک بار چھالا جو ہے وہ اللہ نہ کرے کینسر کا روپ دھارتا ہے. ایک تعداد آپ کو ملے گی اس میں، کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے ٹرمپس نہیں ہے پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے نا کہ وہ اتنے بےچارے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پوچھو مت، پھر وہ غریب آزمائش ہوتا ہے. اللہ ان سب کو شفا دے، میں دشمنی میں نہیں کہہ رہا، میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم احتیاط کریں. پان چادیا یہ بعض تو ایسے مقامات یا ملک ہیں جن میں ان چیزوں پر پابندیاں ملتی نہیں، چیزیں یہ خطرناک زہر ہے، زہر ہمارے یہاں تو زہر بھی مل جاتا ہے مگر نقلی ملتا ہے زہر بھی، بعض اوقات خودکشی کرنے والے بھی بچ جاتے ہیں، یہ بھی سنا ہے. تو یہ کہ اعتدال سے کھائے، اللہ کی نعمتیں کھائے لیکن لمیٹڈ، اور اعتدال کے ساتھ کھائے اور صحت مند رہ کر عبادتیں کرے اور خوشی سے زندگی گزارے. ہمیں اپنی احتیاط کرنی چاہیے کھانے میں پینے میں، جہاں بھی مطلب ہو اعتکاف میں ہو مکے میں ہو مدینے میں ہر جگہ احتیاط کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی نحن نحب سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی وننشر کراماته بین الناس، فسؤالنا يا سيدي هو هل يمكنكم أن تخبرونا نبذة عن حياته وشخصيته ومنهجه الذي اتبعه في الحياة كي نحاول أن نتبعه ونقلده لنكون على النهج المستقيم لنكون من المستقيم الأتقياء الصالحين؟ بارك الله بكم يا سيدي.
شانشاء بغداد حضور غوث اعظم رحمة الله عليه پیدائشی ولی تھے، ذو مادر زاد ولی آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب پیدائشی ولی، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ بھی رکھ لیا تھا، پہلے ہی رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے پہلی رمضان کو دودھ نہیں پیا دن کے وقت، جب سورج ڈوبا تب دودھ پیا، تو یوں پتا چلا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا. اسی طرح سارا ماہ رمضان میرے مرشد غوث پاک نے گزارا کہ دن کو دودھ نہیں پیتے تھے. غوث اعظم متقی فرحان میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. اور ایک غوث پاک کے ماننے والے ہٹے کٹے ہوتے پھر بھی تعداد ملے گی جو روزہ نہیں رکھتے، ان کو غوث پاک کی اس ادا سے درس حاصل کرنا چاہیے. میرے مرشد نے پھر ہمیشہ زندگی میں عبادت کی ہے اور ایسی عبادت کی ہے کہ عقلیں حیران ہیں. چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی، اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے. اچھا، وضو کر کے نفل پڑھنے کا مسئلہ یہ کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو، جیسے عصر کے بعد وضو کیا، عصر فرض پڑ چکا ہے، وضو کیا تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے، تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے. اس طرح وہ غروب و طلوع و غروب کے اوقات میں جو مکروہ اوقات ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد بھی، طلوع آفتاب سے پہلے بھی کوئی نفل، بلکہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کوئی نفل نہیں ہے، اس میں بھی تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے. سنت فجر ہے اور فرض رکھتے ہیں. میرے مرشد غوث پاک 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے. یوں مطلب غوث پاک بڑے متقی پرہیزگار اور با کرامت بزرگ تھے. اللہ کریم کا صد شکر کہ انہوں نے ہمیں ان کے سلسلے میں داخل ہونے کی سعادت بخشی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں اللہ پاک کو حصہ دار ٹھہرا لو. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ مختص کر لیں اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، پھر آپ کا نقصان نہیں ہوگا، تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟
اچھی بات ہے، راہ خدا میں دینے سے تو واقعی یعنی کہ بہت سارے فوائد ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ مال میں کمی نہیں آتی. نقصان تو نقصان، بلکہ انشاءاللہ اس سے برکت ملے گی. ہو سکے تو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ نہیں تو اپنی بکری کا 1% ہی نکال دیں، 100 پر 1 روپیہ جمع کرتے رہے، غوث پاک کے ایصال ثواب کرے، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی. زیادہ دینا چاہے 2% نکال سکتے ہیں. نوکری والے ہیں وہ بھی اپنا اسی طرح سے کچھ تنخواہ میں سے حصہ نکالے، بیچنے والے اپنی بکری کا جو مطلب جتنی رقم آتی ہے سیل ہوتی ہے اس رقم پر 1% اس کی نیاز بھی کر سکتے ہیں، اس کو غریبوں کو دے دیں، سادات کرام کو نظر کر دیں، کتابیں بانٹ دیں دینی، مسجد کے چندے ہی میں ڈال دیں، اس طرح کر. لیکن بہتر وہی ہے کہ کھانا پکا کر کھلایا جائے، نیاز باقاعدہ فاتحہ پڑھ کے. اس سے کیا بچوں کا بھی ذہن بنے گا کہ اس باقی نیاز ہے، ہر مہینے کر دیا کر 11ویں پر جمع کر کے، وہاں نہ 11ویں بھی یوں مطلب ایک جاری رہے گی انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خاتون جنت حضرت فاطمہ کی سیرت سے ہر بیٹی کو باپ کی عزت کرنے اور باپ کا حکم تسلیم کرنے میں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ باپ بیٹی کی محبت کیسی ہو؟ بیٹی باپ کا مزاج اور طبیعت کس حد تک سمجھے؟
یہ تو بلند و بالا ہستیاں ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی محبتوں کے اور آپس میں شفقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر، اور ان کی محبت، پھر ان کی عقیدت، پھر احترام، ادب، ان کی تو روایات حدیثوں میں موجود ہیں. ان سے کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو بی بی فاطمہ حاضر ہوتی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کو شفقت فرماتے ہیں، چومتے ہیں، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں بی بی فاطمہ اٹھتی ہیں اور اس طرح چومتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کے تو بہت زیادہ مطلب بی بی فاطمہ رسپیکٹ کرتی تھی. ابو بھی تھے، والد محترم بھی تھے، نبی بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں آپس میں محبتوں سے ظاہر ہے کہ ہر ایک کو درس لینا چاہیے کہ باپ بیٹی، بیٹی باپ کا احترام کرے، باپ بیٹی پر شفقت کرے، تو جب دونوں طرف سے ہوگا نا تو محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اب بیٹی محبت کرتی رہے، باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے، تو پھر بیٹی کے دل میں محبت کیسے بڑھے گی؟ کم ہونے کا ہی چانس رہے گا. اس طرح ماں بیٹیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹی بالکل ماں کا احترام کرے. بھلے باپ نے ڈانٹا تب بھی بیٹی تو احترام کرے گی، لیکن یہ کہ جنرلی سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹی کے دل میں محبت کم ہوگی، نفرت کا بیج داخل ہو جائے گا. ذرا ماں بھی بیٹی کو ڈانٹے نہیں بلا وجہ، بلکہ اس کو شفقت دیتی رہے، بیٹی ماں کی رسپیکٹ کرتی رہے، ادب کرتی رہے، خدمت کرتی رہے ماں باپ کی، تو اللہ کرے گا تو گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا، لڑائیاں نہیں ہوں گی. ابھی ایک فریق کچھ کہہ بھی دے تو دوسرا فریق اگر ریپلائی نہ کرے نا تو خاموشی سے سن لے یا مسکرا کے ٹال دے، تب بھی جھگڑے کا علاج ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک اگلا ایک کہتا ہے تو دس سنتا ہے، پھر وہ مسائل پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں.
ماشاءاللہ گھر گرہستی کے تعلق سے مدنی پور عطا فرما. والدین اولاد کی غلطی پر، کمزوری پر اصلاح بھی کرتے ہیں، ٹوکتے بھی ہیں، سم ٹائم ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر لے، بہتر کام کر لے، تو اس طرح کی حوصلہ افزائی والدین نہیں کر پاتے کہ اس کو لگے کہ چلو غلط کام ہوا تو ڈانٹ پڑی، تو لیکن اچھا کام ہوا تو چلو کم از کم اسی وزن کی حوصلہ افزائی بھی تو ہوئی، شاباشی بھی تو ملی. تو یہ والدین میں عادت پیدا ہو جن میں نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟
سر بعضوں کی عادت مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بس وہ نقص نکالنے کی عادت ہوتی ہے. اچھا بھی کام کرے گا نا اس پہ غور کرے گا کہ کہیں سے کوئی کمزوری ہو نا تو اس کو وہ بتا دے گا کہ اس میں یہ ہے. نہ حوصلہ افزائی کا ذہن واقعی بعضوں کا نہیں ہوتا، بعضوں کا ہوتا بھی ہے، تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ 99 times حوصلہ افزائی کرے، اور ضرورت ہو سخت ضرورت ایک بار ڈانٹ پڑے، اتنا اثر پڑے گا اس پر، اتنا اثر پڑے گا کہ اس کا ندامت سے سر نہیں اٹھے گا. اب دن میں 99 times اگر ڈانٹ ڈپٹی کی تو ایک بار حوصلہ افزائی کر بھی دی تو کوئی خاص دھلائی ہوگی نہیں، جو مطلب اس کے دل پہ میل جمی ہے اس کی. ڈانٹ ڈپٹ کبھی کبھار سخت ضرورت کے موقع، صرف ضرورت کے موقع، سخت ضرورت کے موقع پر پھر بڑا فائدہ ہوگا اس کا، اصلاح بہت اچھی طرح ہوگی. حوصلہ افزائی سے دنیا کا نظام بہت اچھا چلتا ہے. سیٹ بھی، باس بھی اگر حوصلہ افزائی کرے گا تو ملازم امید سے زیادہ کام کر دے گا. ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے خوف سے کرے گا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کنڈا کرتا رہے گا، ساتھ میں خرابیاں کرتا رہے گا. موقع کی مناسبت سے ہو. مطلب
حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ روزانہ کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟
اب اس کی مقدار تو طے نہیں ہے، لیکن روزانہ صدقہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے تو اس کے فوائد ہیں. صدقہ رد بلا ہے، بلائیں ٹلتی رہیں گی. حدیث سبق میں یہ بھی ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. اب مشکل یہ کہ ہمارے ہیمن کمیونٹی میں تو میں نے نوٹ کیا صدقہ یعنی کالا بکرا، تو یہاں کالا بکرا مراد نہیں ہے. کالا بکرا ہو، ایک بھی بال سفید نہ ہو، کالی مرغی ہو، ایک بھی پر سفید نہ ہو، اس طرح کی یہ جو بابا جی ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے یہاں، یہ ہوتا ہوگا کوئی اس کا مطلب سبب، وہ اس طرح کا بتاتے ہیں یوں کر لو، کوئی علاج کی صورت تو حرج بھی نہیں ہے اس میں. تو صدقے سے مراد یہی نہیں ہے، یا آٹا اور بیچ میں انڈا اور تیل کی کٹوری رکھ کر بھی ہمارے صدقہ دیا جانے کا بچپن میں جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کوئی صورت بدل گئی ہو یا وہی چل رہی ہو، یہ بھی درست ہے، وہ تو صدقہ ہی ہے، لیکن یہی صدقہ نہیں ہے. ہم نے جو بھی اپنے مطلب دیکھے کسی غریب کو جیسے ہم نے خیرات دی تو یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ اور بھی صدقے ہیں. کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، سائڈ پہ کر دی، اسی جگہ کر دی کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے. یہ نہیں کہ روڈ پر پڑی ہے تو ہٹا کر سائڈ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے کر دی، یہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ اب تو گھر والا نکلے گا تو سیدھا اس پہ پیر پڑے گا اور بےچارا تکلیف میں آ جائے گا. اس لیے سائڈ پر ایسی جگہ کرنی ہے جہاں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ صدقہ ہے.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ برے دوستوں سے جان کس طرح چھڑائیں؟
یہ کہ جان چھڑانا بعض چیزوں سے مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض چیزوں سے تو ڈاکٹر جان چھڑوا دیتے ہیں، سگریٹ پیتا ہو، بھلے روز کی 100 سگریٹ پیتا ہو، ڈاکٹر بول دے نا کہ اب وہ کینسر کا خطرہ علامات نظر آ رہی ہیں آپ پہ، ٹیسٹ پھلا پھلا ٹیسٹ ہوگا، بایوپسی ہوگی، خطرہ ہے، اب سگریٹ تو اب بالکل، ڈاکٹر صاحب سگریٹ کو دیکھوں گا بھی نہیں، خلاص وہ سگریٹ سب سے بالکل دیکھے گا بھی نہیں، وہ چھوڑ دے گا، ڈاکٹر سگریٹ چھڑا سکتا ہے، ہم لوگ نہیں چھڑا سکتے، پان گٹ کے کیس دیکھے میں نے، وہ سمجھاؤ تو ہنس کے ٹال دینا ہے، پھر ڈاکٹر نے وارننگ دینی ہے تو خلاص ڈاکٹر صاحب اب نہیں، وہ نہیں کھاتے پھر، تو اسی طرح مطلب یہ کہ برے دوست کو ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کہ چھوڑ دو، ارے بھائی دعا قنوت میں روز تو وعدے کرتے ہو، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کہ میں یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، تو روز وعدہ کرتے ہو لیکن وفا نہیں کرتے وعدے کا، اور یہی برا دوست دیوالیاں نکال دے نا، سارے پیسے کھا کے بیٹھ جائے، پھر ہم بولیں گے کہ دوستی کرو تو بھی نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، منہ توڑ دوں گا، پولیس میں اس کو پکڑوا دوں گا، یہ کر دوں، جان سے مار دوں گا، بالکل میرا سارا مال لوٹ کے چلا گیا، تو وہ ہمارے میمنوں میں بلکہ کہا ہوتے ہیں کہ واریے نہ وریو ہاریے وریو، میں نے سمجھایا منایا مانا نہیں، کتنا سمجھا نہیں مانا، لیکن جب ہار گیا اب اس کو عقل آ گئی، اب مان گیا، اب یہ کہ کوئی وہ دوست کی وجہ سے کوئی نقصان کا پتا چلے، جیتے جی نہ بھی پتا چلے تو مرنے کے بعد اگر پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی ہے، بہت خطرناک بری دوستی جو ہے نا، یہ ہے خطرناک، روز ہم جو نمازی ہیں وہ روز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، پھر وہی دوست اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر وہ گپ شپ میں لگ جاتا ہے، بے نمازی برا نہیں ہے کیا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا برا نہیں ہوتا، گالیاں بکنے والا برا نہیں ہوتا، تو کتنی برائیاں آج کل دوستوں میں پائی جا رہی ہیں، انہیں دوستوں میں جا کر تو ہم لوگ بیٹھتے ہوتے، اور قرآن کریم میں بھی ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ، تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے عرض ہے کہ یہاں ظالم سے مراد غیر مسلم، بد مذہب اور فاسق ہیں، فاسق کوئی گناہ کرتے ہیں یا بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ پر اس نے اصرار کیا، نے بار بار کیا اس کو، وہ بھی فاسق ہو جاتا ہے، سو کی صحبت سے قرآن نے بھی ہم کو روکا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے، جو برے دوست ہوتے ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، جو گستاخ رسول ہوتے ہیں، جو گستاخ صحابہ ہو، اہل بیت ہوتے ہیں، یہ سب برے لوگ ہیں، ان سے جو مطلب اللہ اور رسول کا نہیں، ہمارا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کبھی ہمارا، اسی طرح جو اللہ اور رسول کے نافرمانیاں دھڑلے سے کرتے ہیں، بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان سے دوستی کیا کرنی تھی یار، تو اچھا دوست اچھا ہوتا ہے اور برے دوست سے اکیلا ہونا اچھا ہوتا ہے، ورنہ برا دوست جو ہے نا، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک شعر ہے فارسی کا، تام اس میں یہ کہ یار بد یہ جو ہوتا ہے یہ مارے بد سے بدتر ہوتا ہے، مار من سانپ، فارسی میں سانپ کو بولتے ہیں، مارے بد من برا سانپ، یارے بد من برا دوست، تو مارے بد جو ہے برا سانپ یہ زیادہ زیادہ جان لے لے گا تیری، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ زیادہ تیری جان لے لے گا، لیکن برا دوست جو ہے یہ یاد رکھ، برا دوست تیرا ایمان لے لے گا، قرآن کریم میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا عقبہ بن ابی معیط، یہ مسلمان ہو گیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا یہ، مگر اس نے اپنے غیر مسلم کی دوستی نہیں چھوڑی، دوست اس کو تانے دیتے رہے، بہکاتے رہے، آخر کار یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھرنا یہ زیادہ سخت ہے. یعنی جو برائے راست پیدائشی ہیں، جو ہوتے شروع سے ہی غیر مسلم ہوتا ہے، اس سے خطرناک یہ غیر مسلم ہے جو مرتد پھر گیا اسلام سے آ کر. اس کے بارے میں یہ قرآن کریم میں کہ یہ قیامت کے دن جب یہ عذاب دیکھے گا تو یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. اس میں ہم سب کو عبرت ہے نا، اچھے خاصے نمازی ہیں، بے نمازی کی صحبت میں رہ کر کہیں ہم بے نمازی نہ بن جائے، اچھا خاصا محتاط انداز تھا اس کی صحبت میں رہ کر گالیاں نہ سیکھ جائے، فلمیں ڈرامے دیکھنا نہ سیکھ جائے. نئی نئی فلموں کی معلومات اس کے ذریعے ہوتی ہے، دیکھنے کا جی للچاتا ہے. یہ میں سمجھانے کی ریس کر رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے، ایسا دوست ہمیں برباد نہ کر دے. تو اعتقاد میں بھی جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے کہ اب تو میں داڑھی بھی رکھوں گا، اب تو جماعت سے نماز پڑھوں گا، اب تو تہجد بھی پڑھوں گا، لیکن بعد میں جب اپنی اسی پرانی گیدرنگ میں جاتے ہیں نا، اے ملا بن گیا نئی داڑھی، امام ارے اتار یار، یہ دور نہیں ہے امامے کا، کیا زمانہ ہے یہ، بلا گھر میں بولیں گے شادی کے بعد رکھنا داڑھی، ابھی رکھ لی داڑھی. چاروں طرف سے جو ہے نا شیطان مختلف ذرائع سے آپ پر حملے کرے گا. جب اعتکاف سے باہر جائیں گے نا تو یہ نہ داڑھی رکھنے دیتے ہیں، نہ امامہ باندھنے دیتے ہیں، نہ مطلب زلفے رکھنے دیتے ہیں، نہ کوئی سنت وغیرہ لباس پہننے دیتے ہیں یہ معاشرے کے لوگ. اور دین کی بات کر رہے ہیں مولانا چپ کر، آئے ملا بس کر، اب اس طرح یہ آپ کے دوست آپ کو ہو سکتا ہے ٹورچر کریں، مگر آپ ہیں کہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھے پھرتے رہیں گے، خوشامد کرتے رہیں گے. مزہ آتا ہے نا چٹکلے سننے کو ملتے ہیں، ہا 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 کر کے ہنسنے کے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سارے انداز بہت رلائیں گے. یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنتر کاچھے امار جانار بشی ہلو قرآن شریف বস্তিদের মধ্যে অথবা গড়ের অনেক বছর ধরে রাখা থাকে আর এতটাই পুরাতন হয়ে যায় যেটা পড়ার মতো থাকে না, অনেক সময় লেখাও মুছে যায়, এমত অবস্থায় এর সকল কোরআন শরীফকে কোথায় রাখব এবং কি করব জানালে খুশি হব.
সওয়াল কিয়া গিয়া কি মসজিদ ইয়া ঘর মে কোরআন করিম জো তশরীফ ফরমা হোতে হ্যায় রেহতে হ্যায় ও ফির এক আরসে কে বাদ ও আব পড় নি পাতে ইন মে পুরানে হো জাতে হ্যায়, اب ان کو کیا کریں؟ تو ان کو یہ کہ اسی بوری میں پیک کر کے اس میں بوری میں چیرے لگا دیں، اسی کشتی والے کو دے دیں، تو وہ گہرے دریا میں جا کر ان کو دریا میں اتار دیں. ایک صورت یہ ہے. دوسرا صورت ہے کہ جس طرح قبر بناتے ہیں اس طرح اس کی مطلب گڑا کھود کر پھر اس پر یہ پھٹے رکھ کر اس کو زمین یعنی قبر کی طرح بنانی ہے، اس کو ٹھنڈا زمین میں دفن کر دیں. تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پرانا کنواں ہے اس میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، زمین اس کو کھا لے گی، کپڑے میں لپیٹ کر قرآن کریم میں اس کا ادب جتنا کریں گے وہ اچھا ہے.
جب اس کو گڑا کھود کے اور اندر رکھ دیں گے کپڑے میں لپیٹ کر اور اوپر تختے لگا دیں گے، تو اب اس جگہ کی کوئی نشانی اور اس کا کوئی احترام وغیرہ بھی الگ سے ہوگا؟
ہاں، اس جگہ پاؤں نہیں رکھیں گے، یا کسی کا مطلب نہیں کہ بڑی جگہ ہو، بڑا گھر ہو، قبرستان شرط نہیں اس کے لیے، تو وہ اس جگہ مخصوص کر سکتے ہیں کہ جو اس میں یہ اس کی دفن کرنے کی ترکیب کریں، سائڈ پہ جہاں مطلب پاؤں نہ رکھیں، پتا ہو یہاں یہ مقدس اوراق ہیں، قرآن پاک ہے، یہ اس میں ایسی ترکیب ہو کہ پھر اس میں بیک ایسا ہو جیسے وہ سیوریج کے وہ ڈھکن ہوتے ہیں لوہے کے، تو لوہے کا کوئی ڈھکن ہو یا اس طرح کہ باہر سے کوئی چوہے اور اس طرح کی چیزیں جا کر اپنا کام نہ کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال عرض یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی اولاد شہید ہوئی تھی؟
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں ہیں؟
حضرت سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں تین شہزادوں کی ولادت ہوئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. حضرت محسن جو تھے یہ بچپن شریف میں ہی وفات پا گئے تھے. آپ کے یہاں تین شہزادیاں بھی ہوئیں، حضرت زینب الکبریٰ، ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا، اور دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم ہوئی، ان کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھانا سنت ہے، تو کیا پینا بھی سنت ہے؟ میٹھا پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد.
پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نہیں ہے. چلو میٹھا بھی ہے اور سمجھو کہ نمکین بھی ہے، تو اب اس طرح کے میٹھا پہلے کھانا چاہتے ہیں، میٹھا پہلے کھانا چاہیے. سر ہمارے یہاں بھیگو الٹی سمجھ کیا بولتے ہیں، الٹا ہی چکر ہے. سر میٹھا پہلے کھانا چاہیے کہ میٹھا خالی پیٹ میں مفید ہے. افطار میں کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، تو میٹھی ہے نا کھجور، یعنی خالی پیٹ میں کھجور کھانے سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے، بینائی کو، خالی پیٹ میں. تو مٹھاس خالی پیٹ میں فائدہ کرتا ہے، تو تھوڑا سا نمک یا نمکین کوئی چیز چکھ لیں، اب اس کے بعد آپ میٹھا کھا لیں، اس کے بعد یہ کہ جو بھی اللہ نے دیا وہ کھا لیں. لیکن یہ اتنا مشہور ہے، یعنی کئی بار میں نے اس کی تردید ویسے کی ہے، اپنوں میں بھی کی ہے، میٹھا کھانا سنت ہے تو بیچارے مطلب یوں سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بس وہی طریقہ کہ اگر میٹھا کھانا کھانا چاہیے پہلے، تو پہلے نمک چکھ لے، پھر میٹھا کھا لے، پھر بھلے وہ جو بھی ہے پھیکا تیکھا وہ کھا لے، اس کے بعد پھر نمک چکھ لیں یا نمکین تھوڑا سا کھا لیں، تو یہ مطلب سسٹم ہونا چاہیے.
اس میں نمکین اور یہ تیکھے میں کیا کبھی سوال آیا ہو یہ یاد نہیں پڑتا کہ یہ کب کھانا چاہیے نہیں، لیکن میٹھا اتنا میٹھا لگتا ہے کہ میٹھا کھانے کے تعلق سے سوال آتا ہی رہتا ہے کہ میٹھا اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ جیسے میٹھا کھانا سنت ہی.
وہ ایک تعداد ہے کہ میٹھے میٹھے سائیں میں بنے ہوئے ہیں نا، فزیکلی بھی بنے ہوئے، ایک تعداد ہے مطلب جو شوگر کے مریض ہیں. میری مراد یہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، میں جو چیز یاد کرتا ہوں اسی ٹائم یاد تو ہو جاتی ہے لیکن بہت جلد مجھے بھول جاتی ہے، چاہیے کوئی دعا کیوں نہ ہو اس کے لیے رہنمائی فرما کر مجھے یاد کرنے والا کوئی وظیفہ بتائیں.
قوت حافظہ کے لیے بہت سارے اوراد ہیں، ایک ورد یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، پانچ بار، سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں، اللہ کرے گا حافظہ مضبوط ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. میری اہل سنت کی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان اسلامی بہنوں کو زیادہ سورتیں نہیں آتی، کیا وہ قلو اللہ وحد بار بار پڑھ سکتی ہیں؟
سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور قلو اللہ شریف سے ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں.
اگر ایک سے زیادہ صورتیں آتی ہیں تو پھر فرض میں کیا حکم ہوگا اسلامی بہنوں کا؟
یہ کہ فرض میں یہ کہ وہی دو صورتیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت پہلی رکعت میں دوسری میں بدل کے پڑھے، دو دو رکعتوں میں صورتوں کی تبدیلی ہوگی، تو ورنہ مقرر تنزیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات گھروں میں یا مچھر ہو جاتے ہیں جیسے مسجد میں بھی، تو اس سے کس طرح احتیاط کی جا سکتی ہے؟ اور کپڑے اگر خون آلودہ ہو جائیں تو کپڑے دھونے ہوں گے، یعنی یہ مچھر کا خون جیسے ناپاک ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے؟
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں یا مساجد میں جیسے مچھر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ مساجد میں اسپرے کے تعلق سے اور نماز کے مسائل کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
مچھر کا خون پاک ہوتا ہے، پہنے کے قابل نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے. اور اب مچھر کے کی احتیاط کے لیے ہر مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، تو ایسی دوا مسجد میں چھڑکی جائے کہ جس میں بدبو نہ ہو اور انسان کے لیے سانس میں جانے سے نقصان نہ ہو. اور یہ انسان کے لیے شاید نقصان دہ تو ہوتی ہوگی، اب اس کی کیسے پتا چلے کہ سانس میں جائے گی تو انسان کو نقصان نہیں کرے گی. مگر بدبودار دوا مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار ہو یا نارمل ہو جس میں نہ خوشبو ہو نہ بدبو ہو. باقی یہ کہ پاؤں میں جرابیں پہن لے اور پوری آستین کا کرتا پہن لے تو کسی حد تک بچا، تو جب اتنے اتنے وہ ٹی شرٹ اس طرح پہنو گے پھر مچھر کو بھی دعوت دے دو، یہ بھی موج کرے. آپ لوگ بھی تو مال وال کھاتے ہو، آج مچھر کا موقع ہے کہ وہ خون چوسے. اگر یہ سنت کے مطابق لباس پہنیں گے نا انشاءاللہ مچھروں کا سلسلہ کم ہوگا. دوسرا یہ کہ سفید لباس پر مچھر کم آئے گا. مچھر آتا ہے اندھیرے میں، مکھیاں آتی ہیں اجالے میں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو سفید پر مچھر کم بیٹھے گا، اور کالا یا ڈارک کپڑا ہوگا نا تو اس پہ مچھروں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. اپنے پاؤں میں بھی جرابیں پہن لیں موزے تو بھی بچت ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرد کا گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟
گھر میں کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے، نوافل خاص کر پڑھنے چاہیے. رہی فرض نمازیں، اگر مسجد موجود ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی مجبوری شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے ایسی مجبوری نہیں ہے، تو نماز با جماعت فرض پڑھنا یہ تو واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. اور اگر کوئی ایسا عذر ہے، مجبوری ہے، یا مسجد ہی نہیں ہے، پورے پورے گاؤں میں، شہر میں، باہر ملکوں میں جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی وہاں مسجدیں کم ہوتی ہیں، یا پورے پورے شہر میں نہیں ہوتی، تب یہ کہ گھر میں ہی پڑھتے ہیں لوگ نماز، گھر میں پڑھے. مسجد بیت گھر میں بنانا ویسے بھی سنت ہے، ایک کچھ جگہ مخصوص کر لے کہ یہ مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد ہے، اس میں نماز پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ دانتوں میں جو خلل کرتے ہیں تو اندر سے جو ریشہ روٹی وغیرہ جو پھنسی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، اسے کھا جائے یا تھوک جائے؟
بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 382. کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو کچھ دانتوں میں سے ریشہ وغیرہ نکلا بہتر ہے کہ اسے پھینک دے، اور نکل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کمر میں درد کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے تعلق سے کچھ احتیاطیں بھی اگر ارشاد فرما دیں ہم روحانی علاج کے ساتھ ساتھ.
چلتے پھرتے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو پڑھتے رہیں، یہ ہر درد کے لیے مفید ہے، کمر کا درد ہو یا اور کہیں اور کا، ایک تو یہ ہے. اور اب کمر کا درد بہت بڑھ گیا ہے، شاید اس کی وجوہات میں سے ایک تو اسکوٹریں اور اسپیڈ بریکر کی کثرت، کار اسکوٹر اسپیڈ بریکر میں ہر وقت آدمی کی توجہ نہیں رہتی کہ وہ تھوڑا اسپیڈ سنبھال لے، بعد وہ جا رہا ہے اسپیڈ بریکر آ گیا تو وہ پھر تھوڑا جمپ لگتا ہے، اس سے بھی جھٹکے آتے آتے ہو سکتا ہے کمر کا درد ہوتا ہو. کراچی میں کمر کا درد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ اسپیڈ بریکروں کی وجہ سے اور اسکوٹر چلانے کی وجہ سے، تو اسکوٹر سے بچ نہیں سکتا آدمی، مجبوری ہے. سب سے زیادہ حادثے جان لیوا اسکوٹر ہی کے ہوتے ہیں، ساری سواریوں میں محفوظ سواری ہوائی جہاز کی مانی جاتی ہے اور خطرناک سواری اسکوٹر کی مانی جاتی ہے. اسکوٹر ہے خطرناک، یہ اسپیڈ سے کاریں اور جا رہی ہیں اس بیچ میں آ جاتی ہے، یہ پھر گئے کام سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز عشاء کے وتر صبح تہجد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم صبح نماز تہجد ادا کرنے کے بعد وتر ادا نماز عشاء کے وتر پڑھیں گے یا پہلے پڑھیں گے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے گا.
صبح سے مراد یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے، اگر فجر شروع ہونے سے پہلے ہے اور آپ اطمینان بھی ہے کہ میں وتر پڑھ لوں گا تب تو بہتر بھی یہی ہے کہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے. تو اس میں پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے, یہ بہتر ترتیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.